أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ما نكح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اسلام کس طرح سے پیش ہوا دنیا میں، اور جس طرز سے اسلام آیا وہ طرز تدریجی ہے، درجہ بندی کے ساتھ آیا، ایک دفعہ نہیں آیا. اور اس کے تین مرحلے تھے. پہلا مرحلہ جو ہے وہ وادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن، یہ پہلا مرحلہ تھا. لوگوں کو رب کی طرف پکارو حکمت کے ساتھ، موعظے کے ساتھ، اور احسن مجادلے کے ساتھ. احسن مجادلہ یعنی خوبصورت انداز میں، بہتر انداز میں ان سے بحث کرو. لڑنا نہیں، لڑائی نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں، مار کٹائی نہیں، ضدی نہیں، سختی نہیں، نرم، حکمت اور موعظہ. اور دوسرا طریقہ تھا دعوت سلبیہ. اگر پہلا طریقہ مؤثر نہ رہا تو دوسرے طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دو. سلبیہ سے مراد یہ ہے کہ ذرا ان سے الگ ہو جاؤ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دو، معاشرت کی کمی کر دو، خود الگ سے ہو جاؤ. اور جیسے قرآن کریم میں آیا تھا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. لہجے میں تھوڑی سی نرمی سے اٹھ کے سختی کی طرف آ گئی. میل ملاپ میں کمی کر دو. ان کے خاص خاص دن ہوتے ہیں، خوشی غمی، ان میں شرکت کم کرنا، نہ جانا. اور اگر یہ بھی مؤثر نہ ہو، پھر تیسرا راہ راہ جہاد تھا. لا يستوي القاعدون من غير اولي الضرر، برابر نہیں ہیں وہ لوگ جو جنہیں کوئی بہانہ نہ ہو اور گھر میں بیٹھے رہے، اور وہ لوگ یجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور وہ لوگ جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں حق کے خاطر، اللہ کے خاطر، اپنے جان اور اپنے مال اور جان سے، یہ برابر نہیں ہو سکتے. پھر حق کے دفاع کرنا، یعنی جب وہ لوگ، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ لوگ تم پر حملہ آور ہو، تمہیں حق پہ چلنے سے روکے، تو پھر واللہ اسلام خود کبھی جو ہے وہ سختی، تشدد، دہشت، وحشت کے مخالف رہا ہے. اس زمانے میں فقط ایک ہی دین تھا، دین توحید، جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے. اور اس دین کا مقصد لوگوں کو شرک سے بچانا تھا. ان لا تشرکوا بہ شیئاً، اس طرح سے لوگ پاک ہو جاتے اور اللہ ان پر رحمت نازل کرتا. حق اور باطل دو متقابلین، متضادین چیزیں، امتزاج ان میں ممکن نہیں. اور دین حق واحد راستہ ہے مقصد تک رسائی کا. اسلام زمانے جاہلیت سے لے کر بے عنوان قانون چلا اور آہستہ آہستہ یہ ایک میجورٹی تشکیل پا گئی جس کو مسلمان کہتے ہیں. اور مکے میں اجمالی طور پر دین آیا اور مکے میں تفصیل مدینے میں تفصیلی طور پر. مثال کے طور پر مکے میں آیا یا ایھا المدثر قم, اے مدثر اٹھو, اٹھ کے جو ہے وہ اس کام کو بجا لو. فنذر, لوگوں کو ڈراؤ. اور قد افلح من زکاہا, یہ آیت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مکی ہے, کہ جو فلاح, جس نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا وہ کامیاب ہوا. وقد خواب من دساہا, اور جس نے دسیسہ کی, چال بازیاں کی, حقائق کو نہ مانا, اس میں راستے میں روڑے اٹکائے, خواب وہ ناکام ہوا, وہ ہلاک ہو گیا. اسی طرح انما الہکم الہ واحد, تمہارا ایک ہی خدا ہے. یہ سب مکی ہے. کتنے نرم اور پیارے الفاظ سے. ویل للمشرکین, شرک کرنے والوں کے ساتھ نہایت افسوس ہے اور کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں. ویل, ویل اگرچہ بے معنی یہ جہنم کے طبقے کا نام ہے, لیکن یہاں بے معنی افسوس. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون, یہ آیت بھی آپ لے لیں اسی حوالے سے. جو عمل صالح بجا لاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجر وافر اس کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا. اور اس طرح سے محرمات کی ایک فہرست بیان کر دی. قل فتعالوا, آ جاؤ, اتل ما حرم ربکم علیکم, کہ ہم تمہیں وہ چیزیں بتاتے ہیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا. تعالو کا لفظ عموماً کسی بڑے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی بلندی, کوئی بڑا کام. آؤ, قل تعالو, ان سے کہہ دو آ جاؤ, ہم ایک بڑا کام کرتے ہیں. وہ کیا؟ اتلا علیکم ربکم, جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار, ما حرم ربکم علیکم, ان آیات کو, ان قانون کو ہم پڑھتے ہیں. سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 152 اور 151 اور 153 میں یہ 10 کے 10 محرمات اسلام نے بتا دی. اس میں ارشاد فرمایا کہ ان لا تشرکو بھی شیئن, اللہ پر شرک نہ کرو کسی بھی حوالے سے. شرک بے معنی خدا کو شریک قرار دینا ذات خدا میں, فعل خدا میں, عبادت خدا میں اور صفات خدا میں, ان میں سے کسی ایک میں بھی شرک نہ کرنا. شرک چار ہی ہے, یا ذات خدا میں شریک شرکت کے قائل ہوں, یا فعل خدا میں, یا صفات خدا میں, یا عبادت خدا میں کسی کو شریک کر, یہ حرام ہے. شرک پہ بہت زور دیا گیا ہے اسلام میں. وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَّا تُشْرِكُوا بِهِ بِاللَّهِ, خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے شرک نہ کیا جائے. وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وہ بالوالدین احسان, عبادت خدا کے سوا کسی کی اور نہیں ہونی چاہیے. اور اپنے والدین پر احسان کرو. لہذا شرک نفی ہے اسلام میں, یہ وہ گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرتا, اور عبادت مختص بے خدا کے لیے. مثلا ہم کسی مریض کی عادت کے لیے جاتے ہیں, یہ عبادت ہے, لیکن مریض کی عبادت نہیں ہے, اللہ کی عبادت. کسی حاجی سے ملنے جاتے ہیں, یہ بھی عبادت ہے, اللہ کی عبادت ہے. کسی غریب کو مدد کرتے ہیں, زکوٰۃ دیں, یہ بھی عبادت ہے, لیکن عبادت اللہ کی ہے, اس فقیر کی نہیں ہے. اسی طرح عزاداری عبادت ہے, یہ اللہ کی نہیں ہے. کیا عزاداری اللہ کی عبادت ہے, امام حسین کی نہیں ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد وہی تھے جو اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے, سورہ مبارکہ انعام میں. انہی کے لیے قربانی دی تھی, اس کی یاد تازہ کر رہے ہیں تاکہ توحید زندہ رہے. عزاداری کا اصل مقصد توحید کو زندہ رکھنا ہے. اگر عزاداری سے ہم توحید کو نکال رہے ہیں, وحدانیت کو نکال رہے ہیں, تو عزاداری جو ہے وہ ایک کھیل نظر آئے گا آپ کو, بے مقصد چیز ہو جائے گی. میں بارہا گزارش کروں گا عزاداروں کو کہ وہ اس نیت سے عزاداری کرے جس مقصد توحید کے لیے سید شہدا نے قربانی دی, اس توحید کو زندہ کرنے کے لیے آج بھی وہی سنت ہم بجا لا رہے ہیں, ان کی یادیں اسی لیے. پھر عزاداری میں کوئی جان پڑ جاتی ہے, روح پڑ جائے گا, دنیا پھر عزاداری کی طرف آئے. ابھی جو عزاداری کی بعض طبقوں کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے, در حقیقت انہیں سمجھانا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ بھئی ہمارا مقصد جو ہے وہ عزاداری میں کوئی الگ سے نہیں ہے, وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ شرک نہ کرو. وبالوالدین احسانا, دوسری چیز احسان ہے ماں باپ پر. احسان یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کھلائیں پلائیں, وہ تو عدلے کا بدلہ ہے کہ انہوں نے بچپن میں آپ کو کھلایا, بڑھاپے میں وہ نا تواں ہو گئے, عاجز ہو گئے, رہ گئے, تو آپ ان کو کھلا رہے ہیں, یہ کوئی احسان نہیں. احسان یعنی اگر وہ تمہیں نہ دیکھیں, محروم کریں جائیداد سے, پیسے سے, تب بھی تم ان کا خیال رکھیں, وہ یہ احسان ہے. وبالوالدین احسان, ولا تقتلوا اولادکم من املاق. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کو اس خوف سے نہ مارو کہ ہم ان کو کیا کھلائیں, یہ بھوکے رہ جائیں گے. زمانے بعثت میں عرب کا یہ ایک وتیرہ تھا کہ وہ مار دیتے تھے, کیونکہ خود چھین کے کھاتے تھے, حملہ کر کے لوگوں سے روٹی کھاتے تھے, چوری کر کے روٹی کھاتے تھے, جائیدادوں پر ناجائز قبضہ ہو جاتا تھا, اس طرح سے خط اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت مارو اپنے بچوں کو یہ سمجھ کے کہ میں ان کو کیا کھلاؤں. نحن نرزقکم و ایاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق جو ہے وہ ہم مہیا کرتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور فواحش کی طرف مت جاؤ. فواحش فوش خود جو فاش بانے قبیح چیز کو کہتے ہیں, برائی کی طرف, بدکاری کی طرف مت جاؤ, نزدیک مت جاؤ. ولا تقرب, خواہ چھپ کے خواہ کھل کے فرق نہیں ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم ربكم، اور کسی کا خون نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، الا بالحق، مگر اس کو مارنا بنتا ہو جیسے قاتل کو قصاص میں ہم مارتے ہیں، وہ بھی قصاص میں بھی ہم نے آپشن رکھے ہوئے کہ اگر وارثین معاف کر دے وہ معاف کر سکتے ہیں، یا دیت لے لے دیت لے سکتے ہیں، وہاں بھی گنجائش ہے۔ تو یہ تقریباً پانچ ہو گئے، شرک نہ کرنا ایک، والدین کے احسان کے ساتھ احسان دو، اور اولاد کو نہ مارنا بھوک کے خوف سے تین، اور نزدیک فواہش نہ جانا چار، اور کسی انسان کا خون نہ کرنا پانچ۔ تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں دہشت گردی ہے؟ اسلام تو خون کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہ جو ابھی تازہ عراق میں شام میں داعش آیا اور انہوں نے قتل غارت کی، میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ داعش کس اسلامی ملک سے اٹھ کے آیا ہے؟ کسی اسلامی ملک سے؟ یہ سب یورپ سے آئے، مغرب سے آئے، ادھر سے نہیں گئے، اگر گئے تو بہت تھوڑے، زیادہ تر ادھر سے مغرب سے، یہ بنائے گئے تھے، ساخت ان کی ہوئی تھی، ان کے پیچھے مقاصد تھے، کیونکہ اسلام کبھی کسی بچے کے قتل کا قائل نہیں تھا، وہ بھی اس 20ویں صدی میں، وہ بھی اسلام کے نام پر۔ اتنا 1400 سال ہو گئے، ابھی تک نہیں پتہ چلا اسلام ترحم، رحم، شفقت، محبت، یتیموں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، حتیٰ کافر ہی کیوں نہ ہو، خود جنگوں میں اسلام جو ہے وہ رعایت کے اصول، قوانین، بوڑھوں کو نہیں مارنا، مریض کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، کوئی بھاگ رہا ہو ان کے پیچھے نہیں جانا، کسی کو مسلح نہیں کرنا، اعضا نہیں کاٹنا، کتنے آداب رکھے ہوئے ہیں جہاد میں ہی، کوئی کلمہ پڑھے تو اس کو نہیں مارنا، نہیں نہیں تم نے دل سے نہیں پڑھا میں تمہیں مار دوں گا، نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک واقعہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے ایک جنگ میں، کہا یا رسول اللہ میرے والد بار بار میرے سامنے آتا ہے، والد اس کا کافر تھا، جنگ میں تھا، اور یہ مسلمان تھا، یہ بھی جنگ میں تھا، باپ اس کے سامنے، میں باپ پہ وار کروں، باپ کو ماروں، موقع اچھا مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، باپ کو نہیں مارنا، اگرچہ باپ کافر تھا، اس کے اثرات ہوں گے تم پر مرتب۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اسلام کو سمجھنا اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے، سب سے اہم مسئلہ اس وقت اسلام کو حقیقی معنوں میں سمجھنا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا چھٹی چیز، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، خبردار یتیم کا مال مت کھاؤ، مال بہت اہم چیز ہے۔ اب آج کے سورہ مبارکہ میں تھا کہ وَآتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ، یا وَآتُوا الْيَتِيمَ، یتیم کو جو ہے وہ تم ان کے پیسے، ان کو ان کے مال اگر تیرے پاس ہیں تو نہ رکھا ہوا ہے تو وہ بالغ ہو گئے تو دے دو۔ ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اپنے پاک مال کو پلید کیوں کرتے ہو؟ نہ حق کسی کے پیسے ملا کہ ایک پاک چیز جا رہی ہے آپ کسی کے پیسے اس میں ڈالیں گے نجس ہو جائے گا۔ یہ کاروباری حضرات خاص کر توجہ رکھیں کہ ایک پاک پیسے سے آپ نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے، خدا کا شکر ہے، اور اس میں آپ کسی کے ناحق پیسے شامل کر کے اپنے پاک پیسوں کو بھی نجس کرے، جس طرح ایک من دودھ ہو اور اس دودھ میں ایک قطرہ کوئی نجاست پھینکے پورا کے پورا دودھ نجس ہو گیا، ایک یہ معنی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ولا تتبدل الخبیث بالطیب، خبیث کو طیب سے مت بدلو، کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کو مال دینے لگو چونکہ ایک عرصہ تمہارے پاس یتیم کا مال رہا ہے، جب دینے لگو تو انہیں جو خراب ہے وہ انہیں دے دو، جو ناپاک چیز ہے وہ انہیں دے دو، اور جو پاک صاف اور اچھی چیز ہے تم رکھ لو، ایسا نہ کرو۔ مال بہت اہم چیز ہے۔ اب جہاں بھی جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال سے جہاد کرتے ہیں یا جان سے جہاد کرتے ہیں۔ مال بھی ایک زبردست ذریعہ ہے آخرت کو خریدنے کا، مال بھی ایک زبردست ذریعہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نجات دلائے، خدا کو راضی کرنے کا۔ اور اموال، لوگوں کے مال محترم ہیں، جیسے حجت الوداع کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، لوگو کسی کا خون نہ کرو، کسی کا پیسہ مت کھاؤ۔ اسلام میں اسی لیے پیسہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ خوب، ہاتھ کاٹنا معمولی بات نہیں ہے، حرمت ہے اموال کی۔ ہم معمولی معمولی باتوں میں دوسروں کے پیسے کھا جاتے ہیں، اتنے آسانی سے کھا جاتے ہیں جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں، یا جھوٹ بول کے اس سے گاہک سے پیسے چھین لیتے، غلط بیانی کر کے، دھوکھا کر کے، غش کر کے، ملاوٹ کر کے، دودھ میں ملاوٹ کر دی، آٹے میں ملاوٹ کر دی، فلان میں ملاوٹ کر دی۔ اسلام کا نظام معیشت، اقتصاد، اکانومک ان چیزوں کے اوپر ہے کہ آپ ملاوٹ نہیں کر سکتے، آپ دھوکہ دے کے مال نہیں بیچ سکتے، آپ جھوٹ بول کے مال نہیں بیچ سکتے، آپ غلط بیانی کر کے مال نہیں بیچ سکتے، آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے، نہ پیسے کی نہ معادن کی۔ ان کو حرکت میں رکھو، گردش میں رکھو، چکر میں رکھو۔ اسلام میں معیشت اخلاقیات کے اوپر نہیں ہے فقط، اسلام معیشت کے لیے باقاعدہ قانون ہے۔ جیسے مغرب کہتے کہ اسلام کے پاس کوئی معیشتی نظام ہے ہی نہیں، میں کہتا ہوں اسلام کے پاس جو معیشتی نظام ہے وہ کسی یورپ والے کے پاس نہیں ہے۔ اگر اسلام کا معیشتی نظام نافذ ہو جائے تو دنیا میں کوئی غریب نہ رہے، کوئی مشکل نہ رہے۔ یہی کہ ذخیرہ کرنا جائز نہیں، احتکار، مال چھپا لینا، مارکیٹ میں مصنوعی قلت لانا اور قیمتیں اوپر کر کے پھر بھیجنا حرام ہے اسلام میں، خصوصاً کھانے پینے کی چیزیں۔ احتکار کرنا، آٹا، چاول و اس طرح سے دالیں جو انسان کے روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں، اس کے ساتھ یہ باقی چیزیں آپ نتھی کریں، ان کے ساتھ لگائیں کہ ملاوٹ، جھوٹ، دھوکہ دہی، فریب۔ حتیٰ کہ یہاں تک اسلام کہتے ہیں کہ دو آدمی اگر کسی مال کے فروغ کرنے میں مصروف ہے تو تم بیچ میں مداخلت نہ کرو، اس سے مال نہ چھینو، یعنی اس طرح سے کہ یار میں اچھا پیسہ دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ خوب، ان کے آپس میں ہو رہا ہے، اگر وہ گاہک چلا جائے، وہ مال نہ لے، پھر تم انٹرسٹ ہو جاؤ اس میں۔ تو یتیم کا مال، یتیم ایک وہ بچہ ہوتا ہے جس کا سرپرست نہیں ہے، یا وہ چھوٹا اتنا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا مال کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت دو معنی یہاں آپ لے سکتے ہیں، ایک معنی یہ کہ یتیم کا مال آپ کے پاس ہے، جب وہ بالغ ہو جائے تو آپ اس کو دے دیں اور اس کو بدلے نہیں، اس کی اچھی چیزیں اپنے بری چیزوں سے نہ بدلے۔ یہ اس کے معنی، یہ بالکل قریب ہے، دونوں قریب المعنی ہیں، یہ کہ یتیموں کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو ان کو کچھ دو، اموال دو۔ وَأَوْفُ الْكَيْلَ بِالْمِيزَانِ بالقسط، اوف الکیل والمیزان بالقسط، یہ تقریباً ساتواں ہے۔ ناپ تول برابر ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارے معیشت کا ایک سسٹم ہے، نظام قانون ہے، پورا تولو، ناپ تول صحیح رکھو، عدالت رکھو اس میں، ڈنڈی نہ مارو جس طرح آج کل کہتے ہیں۔ ایک ناپتے وقت جیسے کپڑا ناپتے ہیں زمین ناپا جاتا ہے، کہتے کہ چند جگہ جب کسی سے پوچھا گیا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ فرشتے بھی روتے اور ہنستے ہیں، فرمایا ہاں، کہاں کہاں روتے ہیں تو رونے کی چند ایک جگہ، کہاں کہاں ہنستے ہیں تو ہنسنے کی چند ایک جگہ۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک یہی بتایا کہ تمہارا پلاٹ جو ہے وہ پاک پاکیزہ پیسوں سے خریدا تھا، اور بنیاد رکھتے وقت 2 انچ اس دوسرے کی زمین اندر ڈال دی، فرشتے ہاتھ سے، بے وقوف، ایک پاک چیز تیری تھی تو نے اس کو کھینچ کے لے گیا ناپاک کر کے۔ یہ اسی طرح جو میں نے ابھی مثال دی کہ ایک دیکھ گھی دہی دودھ میں کوئی ناپاک چیز گر جائے، یہاں فرشتے ہنستے، اور دوسری جگہ کہتے کہ بے پردہ عورت کو جب مر جائے اور اس کو جو حجاب نہیں کرتی اور اس کو جب قبر میں اتارا جاتا تو اوپر چادر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہٹ جا جو کوئی نہ دیکھے عورت ذات، اب اس کو دیکھا جائے تو کیا حرج بنتا ہے، جب قیمت تھی اس وقت اس نے پردہ نہیں کیا، یہاں فرشتے ہنستے، کتنے بے وقوف لوگ ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، یہ تم کیل و میزان کو قسط کے ساتھ رکھو۔ تو لا یکلف اللہ لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم نے انسان کو کوئی تکلیف ایسی نہیں بتائی جس میں اس کی وسعت سے باہر ہو، اس کے قدرت اور توانائی سے باہر ہو، اس کی توانائی کے اندر۔ لہذا گفتگو ہم یہاں آج سمیٹتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ سورہ مبارکہ انعام بہت اہم سورہ ہے، با تفسیر المیزان میں آیا ہوا ہے کہ یہ جب نازل ہو رہا تھا تو 70,000 فرشتے ساتھ آئے اس سورہ کے ساتھ، اور ایک جامعیت رکھتی ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں تقریباً اس میں بتا دی گئی ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تمہیں معتبر سمجھ کے کہیں انصاف کے لیے بلاؤ تو انصاف کرو، بات حق کی کرو، انصاف کی کرو، وَلَوْ كَانَ، اگرچہ ایک سائڈ جو تمہارے طرف مدعی یا مدالے بن کے آیا ہے وہ تمہارے ذوی القربیٰ ہے، کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ صاحب قربا ہے کیوں نہ، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا یہاں پر آپ کبھی بیٹا اور بہو میں جھگڑا ہو جائے اور آپ انصاف کرنے آ جائیں، یا بہو آئے کہ ابا آپ انصاف کریں، بابا آپ انصاف کریں، یا بیٹا کہے بابا آپ ہمارے درمیان میں انصاف کریں، تو حق بات کرو، اپنے بیٹے کے سائڈ نہ لو، حق بات کرنی چاہیے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور خدا سے کیے گئے معاہدے سارے پورے کرو۔ لا الہ الا محمد رسول اللہ، ایک معاہدہ ہے، یہ سارے محرمات کو ہاں کرنا ایک معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ان ھذا صراطی مستقیما، اور میرا مستقیم راستہ یہی، انہیں کے اوپر قائم رہنا۔ فَاتَّبِعُوه، اسی کے پیروکار رہو۔ ولا تتبع السبل، اور مختلف راستوں میں بھٹکتے نہ پھرو۔ صراط مستقیم سیدھا راستے کو کہتے ہیں، سائڈ والے راستے نہیں، 3 لکیریں کھینچیں، یہ بیچ کے لکیر کو صراط مستقیم کہتے ہیں، باقی راستے غلط ہیں۔ قرآن آج بھی رہنمائی کر رہا ہے، قرآن آج بھی نظام اقتصاد دے رہا ہے، حرام چیزیں قرآن نے بتا دی، اب حلال چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب حرام بتا دیے گئے، پتہ چل گئے، تو باقی سارے حلال ہیں، مزید ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تقریباً 4-5 کے قریب یہ ہو گئے، اور وہ اوپر جو ہم نے پہلے 5 پیش کیے، 9-10 کے قریب محرمات ہیں، اور فرمایا ان ھذہ صراطی مستقیمہ، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اسی پر قائم رہو. اور ھذا ما وصاکم بہ، یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کی اس کے اوپر، لعلکم تتقون، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ تم خدا سے ڈرو، پرہیزگار رہو، اس کے بے بہا برکتیں اور رحمتیں تم پر نازل ہوں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.